جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بھئی آپ کا جو یہ سوال ہے نمبر ایک کے جو سجدے کے اذکار ہیں یا رکوع کے اذکار ہیں ان کو طاق کرنا ہے یا نہیں، نمبر دو ان کو یعنی ایک ہی سجدے یا رکوع میں ایک ہی ذکر کو بار بار کر سکتے ہیں یا مختلف کر سکتے ہیں، نمبر تین زیادہ زیادہ کتنی بار کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس طرح کے آپ کے سوالات ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یاد رکھیں سب سے پہلے تو جو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی مختلف اذکار وارد ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، اسی طرح سبوح قدوس ربنا رب الملائکتی والروح سجدے میں ہی، اسی طرح رکوع میں اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی، اسی طرح سجدے میں اللہم لک سجدت وبک آمنت سجدت کا رکعت کی جگہ سجدت کا کرنا ہے، وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جتنے بھی اذکار وارد ہوئے ہیں واللہ اعلم، یعنی میں میرے سامنے اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پختہ دلیل ہے جس سے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کو لمبا کرنا، رکوع کے بعد دعاؤں کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح میری آواز بریک ہو رہی ہے، میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ جی وائس اوکے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کو لمبا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد کی قیام کو لمبا کرنا، سجدوں کو لمبا کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اتنی دعاؤں کا نقل ہونا، اس سے یہ دونوں چیزیں لگتی ہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ایک ذکر پہ پابند ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ کیونکہ سجدے کا لمبا کرنا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع کا لمبا کرنا بھی موجود ہے، تو اس لیے کسی ایک تسبیح پہ اگر کوئی انسان کر لے تو بھی جائز ہے، یا ایک تسبیح کے ساتھ کوئی دوسری تسبیحات یا دوسری دعائیں بھی رکوع اور سجدے کی پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاما السجود فعظموا فیہ رب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی دعا، یہ بھی فرمان کہ سجدے میں کثرت سے جو ہے وہ دعا کرو، فقم ان یستجاب لکم، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں، کیونکہ سنن اربع میں روایات موجود ہیں جس کا مطلب کہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنا، اس سے یہی ہے کہ رکوع یا سجدے میں مختلف اذکار کیے جا سکتے ہیں جو بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور سجدے میں کوئی بھی اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں جو کسی اور موقع پر بھی ثابت ہوں، کیونکہ سجدے میں دعا جو ہے اس کو بھی کثرت سے جو ہے وہ مانگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ہے مختلف اذکار۔ دوسرا پہلو کہ آیا طاق کرنا یا ایک بار کرنا یا اس کا جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، دیکھیں یہ روایت کم از کم تین کی تو روایت موجود ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض محدثین کا جو ہے وہ کلام ہے کہ وہ روایت موقوف ہے یا وہ ایک صحابی کا عمل ہے مرفوع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کے اوپر طاق کرنا یعنی پانچ دفعہ پڑھو یا سات دفعہ پڑھو یا نو دفعہ پڑھو، ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ بلکہ اس کے دوسری طرف ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح بالکل مشابہ نماز پڑھتے تھے، اور جب ہم نے ان کی تسبیحات کو شمار کیا تو وہ 10 بار تسبیح سجدے میں کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو یعنی کم از کم 3 کے بارے میں کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں، وہ بھی اگر تسبیحات ہوں، لیکن اگر تسبیح کے علاوہ جو دعائیں ہیں، مثلا جیسے اللہم انی لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلمت و خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و مستقل بہ قدمی، اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ بھی جو ہے ان کے بارے میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں 3 بار ہی پڑھا جائے۔ تو اگر کوئی تسبیح ہے، یعنی سبحان ربی الاعلی ہے یا سبحان ربی العظیم ہے، تو اس کے بارے میں ہے جو بھی ہے کہ کم از کم 3 ہو، لیکن اس کے علاوہ باقی جو بھی کوئی دعائیں ہیں وہ جو ہے اس میں یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کو جو ہے 1 بار یا 2 بار یا 3 بار۔ انسان بس یہ چیز انسان ذہن میں رکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور پھر جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ ہر ایک جوڑ اپنی جگہ پہ صحیح طرح آ جائے۔ اسی طرح جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کرو، اور اس صحابی نے جس نے اطمینان سے نہیں کیے تھے یہ کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیء الصلاۃ کو واپس لوٹا دیا تھا اور فرمایا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اطمینان کے ساتھ کرنا، اس میں جو ہے تعداد کوئی ایسی نہیں ہے۔ باقی رہا کہ امام کے پیچھے ہیں یا امام ہے، تو دیکھیں اس میں کوئی تعداد ایسی فکس کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ ہے، دیکھیں اگر ہم لوگوں نے، اصل میں ہم دونوں طرف سے افراط اور تفریط میں ہیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی اتنا لوگوں کا خیال کرنا چاہیے پیچھے لوگوں کا، جی ہم اس لیے جو ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ جو ہے 3 منٹوں میں یا 4 منٹوں میں پوری کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی کوئی لوگوں کا خیال رکھنا نہیں ہے، لوگوں کے خیال رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس کے ادائیگی میں بھی کمی کی جا رہی ہو۔ ہاں اطمینان کے ساتھ اگر امام ہے یا امام کے ساتھ ہیں، اس میں جو ہے وہ 3 بار 4 بار یا یعنی 5 بار تسبیح کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے والوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے انسان نماز کی ادائیگی میں کمی کر دے۔ تو اطمینان مقصود ہے، کوئی تعداد فکس کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تعداد جو ہے وہ فکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ قرآنی دعائیں سجدے میں نہیں کی جا سکتی ہیں، رکوع اور سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن پڑھنے کو منع فرمایا ہے، تو قرآنی دعائیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے، کوئی بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں، مکس بھی کیے جا سکتے ہیں، سجدے میں اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، تعداد کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ جتنے اعمال ہیں تقریباً قریباً من السوا ڈوریشن میں یا ٹائمنگ میں برابر تقریباً ہوتے تھے، جتنی دیر رکوع کیا ہے اتنی دیر ہی سجدے میں، تو رکوع کے بعد کھڑے رہے اتنی دیر ہی پہلا سجدہ کیا، اتنی دیر ہی دوسرا جو ہے دوسرا سجدہ کیا، اتنی دیر ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے رہے، ٹائمنگ تقریباً برابر ہونی چاہیے۔ باقی رہا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور جو سجدے میں یا رکوع میں لمبا ہونا جو ہے وہ اذکار موجود ہیں، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی یہی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی اذکار کر سکتا ہے جو کہ اس میں وارد ہوئے ہیں، اور کوئی بھی تعداد اس میں جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے۔ دعا مانگ لی جائے، سجدے میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے سجدے میں، نہ اس سجدے کی دعا کے بعد، اور یہ جو ہے کہ یہ نفل میں ہیں یعنی فرض میں نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ نفل نماز دیکھیں، جو سجدہ ہے چاہے وہ نفل نماز ہے چاہے وہ فرض نماز ہے، رکوع اور سجدے میں کوئی قرآنی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ چاہے وہ نفل ہے چاہے وہ فرض ہے، اس میں جو ہے کوئی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس میں یہ بات جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تشہد میں جب انسان آخری تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے درود شریف کے بعد، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی اجازت دی ہے، فلیستخر من الدعاء ما شاء، کہ اب انسان سلام پھیرنے سے پہلے جو چاہے دعا کر سکتا ہے، تو اس دعا میں انسان قرآنی دعائیں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ یا رکوع نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے پہلے جو درود شریف پڑھنے کے بعد کی دعا میں انسان قرآنی دعائیں بھی کر سکتا ہے، اور وہاں قرآنی دعائیں کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور باقی رہا میرے بھائی ٹائمنگ یا تعداد، بہرحال یہ ہے کہ اتنا بھی نہ چلا جائے انسان کہ اس میں جو ہے وہ بالکل ہی کوے کی طرح ٹھونگے لگانی ہو، لیکن دوسروں کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ لیکن تھوڑے سے خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی میں کمی کی جائے۔ اگر ایک انسان تین دفعہ یا چار دفعہ یا پانچ دفعہ تسبیح کر رہا ہے سجدے میں، تو میرے خیال کے مطابق وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے یا ان کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی پہلے آپ لوگ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ سوال کر لیں، پھر میں ٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں۔ جی جی سر بھائی آپ مائک لے لیجیے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سر ہم نے یہ ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا سورہ زبر میں پڑھا تھا کہ فما قدر اللہ حق قدر ہی، تو ہمیں یہ جو بات ہے کہ اللہ کی جیسے کہ قدر کرنی ہے ویسا تو ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں، کہ ہم چاہیں کتنی بھی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ایسا تو کر ہی نہیں سکتے، تو یہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ایسے بندے بنا سکیں جیسے کہ اس کا حق ہم ادا کر سکیں۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا، یہ بات مجھے دو تین دن سے بادل کر رہی تھی، تو ان شاء اللہ آپ جلد آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ایسا ہے جو آپ کا سوال ہے میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک سوال تھا جو یہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پولٹاک کے علاوہ بھی سننے والے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں۔ کل کا شاید ان کا سوال تھا، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جاتا ہوں کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ کسی دوسرے مرد کے سے نکاح کرے بغیر پہلے خامت سے نکاح کرے نہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر ان کو میری آواز پہنچ رہی ہے، جو ہمارے یہ اسکائپ سے بھی سنتے ہیں یوزر، ان تک آواز پہنچ رہی ہے، میرے تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں صرف ان کا جو ہے وہ سوال دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ یعنی طلاق کی تین طلاقیں ہوتی ہیں، پہلی طلاق، دوسری طلاق اور تیسری طلاق۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر اندر خامد کو بیوی کو آپس میں صلح کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس کو رجوع کہا جاتا ہے، دونوں آپس میں صلح کر لیں، بس طلاق ختم ہو گئی اور آپس میں خامد بھی بن گئے اگر عدت چل رہی ہے۔ اور اگر وہ تین مہینے یا تین پیریڈ جو عورت کے ہوتے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں پہلی طلاق کے بعد، یا پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد، تو پھر آپس میں وہ دوبارہ نیا نکاح کر کے واپس آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ جو وہ جو ہے نکاح کر کے آپس میں جو ہے وہ صلح کر سکتے ہیں، نکاح ہوگا ان کا آپس میں عدت کے بعد، عدت کے بعد۔ اور اگر پہلی طلاق بھی اور دوسری طلاق بھی اور پھر تیسری طلاق آ گئی ہے، تو اب تیسری طلاق کے بعد صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی صلح ہو سکتی ہے، نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے صحیح معنی میں نکاح کرے، اور پھر وہاں سے کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ طلاق مل جائے تو اب وہ پہلے خامت سے نکاح کر سکتی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے اس کے علاوہ، اور کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے. یعنی اور اگر خامد نے پہلی دفعہ طلاق دی ہوتی ہے تو اس دفعہ آدمی کو جو صحیح طرح طلاق دینی چاہیے وہ ایک ہی طلاق دینی چاہیے. جو ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے دیتے ہیں وہ تین نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے. اگر کسی نے اس طرح کر کے تین دے دی ہیں تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور وہ جو ہے عدت کے اندر جو ہے وہ صلح کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر کے جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر پہلی طلاق دی اور پھر دوسری طلاق پھر ایک پیریڈ کے بعد دی اور پھر تیسری طلاق پھر ایک پیریڈ کے بعد جا کے دی ہے، تو ایسی صورت میں تین طلاقیں پوری ہو گئی ہیں، اب ان کو کوئی بھی طریقہ نہیں ہے واپس آنے کا سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ کہیں اور عورت کا نکاح ہو صحیح معنی میں، اور پھر وہاں سے کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو پھر پہلے خامد سے عدت کے بعد جو ہے وہ ان کا نکاح ہو سکتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے. امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزا خیر عطا فرمائے. جی سسٹر، ایسا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کال ٹاک میں، جو آپ نے کیا تھا اس کا جو ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت زمر کی آیت کے بارے میں، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. آپ کا سوال اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر نہیں کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں اس کا کیا مطلب ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سسٹر، ایسا ہے کہ سورت کا جو سیاق و سباق ہے یا جو آیات کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور قیامت کو نہیں مانا ہے اور جزا اور سزا کو نہیں مانا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدر اسی معنی میں کی جاتی ہے کہ صرف اس اللہ کو جو ہے وہ خدا سمجھا جائے، صرف اسی کو جو ہے وہ الہ مانا جائے، اور اسی پہ جو ہے یعنی اور یہ جو جزا اور سزا اور قیامت ہے ان تمام پہ ایمان لایا جائے، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر. یعنی جزا سزا ان تمام چیزوں پہ جو ہے یعنی یہ ہے ان کا مطلب، ان تمام چیزوں کا کہ جزا اور سزا پہ ایمان لانا، یعنی قیامت پہ ایمان لانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا. اب انہوں نے چونکہ وہ یہ نہیں کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدره، وما قدر اللہ حق قدره. تو امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا چیز ہے مین فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نا قدر کرنے میں، جو اصل ڈفرنس ہے وہ کہاں پہ ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی جنہوں نے جی وعلیکم. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایسا ہے کہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید ہے تو آپ جو ہے اس آیت کو سامنے ذرا رکھ لیجئے. سورت ہے یعنی سورت واقعہ کی آیت نمبر جو ہے 79, لیکن سورت واقعہ کی آیت نمبر 79 کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے بھی پڑھے نا. جو چیز سیاق و سباق میں چل رہی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان آگے پیچھے کو چھوڑ دے اور صرف درمیان میں چند ایک کلمات لے کے اور پھر کوئی مسئلہ جو ہے وہ ثابت کر دے. میں پہلے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں اور پھر مسئلے کو کلیئر کروں گا. اس سے پیچھے آیات کا سیاق و سباق جو ہے وہ چل رہا ہے سورت واقعہ ہی کی آیت نمبر 75 سے, جہاں اللہ نے فرمایا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. یہ اللہ تعالیٰ نے مواقع النجوم اور ستاروں کی اور ان کی جو ہے وہ جگہوں کی جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. اور پھر فرمایا انه لقران کریم, یہ کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ ذرا قرآن کریم ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا, آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے کہ انہ لقرآن کریم. پھر آگے فرمایا ہے 78 میں کہ فی کتاب مکنون. اب یہ اس آیت کا ذرا ترجمہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون میں ہے, تو کتاب مکنون کیا چیز ہے؟ اس میں تمام مفسرین کا اس میں جو ہے وہ اتفاق ہے. جی اس میں جو ہے وہ تمام کہ یہ جو کتاب مکنون ہے, آپ لوگ ذرا میری بات سن لیں پھر اس میں ذرا کمنٹس دے دیجئے گا, چلو میری بات سن لیں کہ یہ جو کتاب مکنون ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ قرآن مجید جو قرآن کریم ہے یہ کتاب مکنون میں سے ہے, لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے 79 میں فرمایا کہ لا یمسوہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ. ٹھیک ہے, لا یمسوہ نہیں چھوتے اس کو. اب یہ جو اس کو ہو ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی, یہ پرونون کہاں جا رہی ہے, یہ جو پرونون ضمیر ہے کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں جب بھی پرونون ضمیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو قریب سے قریب کی طرف لٹایا جاتا ہے. جو اس سے قریب چیز ہوتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے. جب قریب والی چیز مراد لینا ناممکن ہوتا ہے تب دور کی طرف جایا جاتا ہے. اب جو لا یمسوہ کی ضمیر ہے اس کا قریب جو ہے وہ کتاب مکنون ہے اور اس کا بعید جو ہے وہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے کہ یہ قرآن کریم ہے کتاب مکنون میں ہے, نہیں اس کو چھوتے. تو اس کو سے جو اس کو کا جو قریب ہے وہ ہے کتاب مکنون اور اس کو سے جو بعید ہے وہ ہے قرآن کریم. تو اس میں جو عربی زبان میں راجح بات ہے کہ یہاں اس سے مراد کتاب مکنون ہے کہ یہ قرآن کریم اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں ہے اور اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ فرشتے ہی. یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم. جب انسان اپنا کوئی مقصد یا اپنی کوئی بات مراد لینا چاہتا ہو تو پھر انسان جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ کر سکتا ہوتا ہے اور انسان جو ہے اس طرح کے کر سکتا ہوتا ہے. وگرنہ آیت کا اصل مفہوم بالکل واضح ہے کہ یہ لا یمسوہ جو ہے اس کا جو وہ مرجع آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کتاب مکنون, کہ یہ قرآن مجید اس کتاب مکنون سے لیا گیا ہے جس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے اور آگے فرمایا کہ تنزیلوں میں رب العالمین، اب یہ جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف نازل کیا گیا ہے. یہ ہے زیادہ راجح قوی بات سمجھ آتی ہے. یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے اور یہ آیت لوح محفوظ کے بارے میں ہے جو اس قرآن کا سیاق و سباق ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی صحیح تفسیر. باقی رہا مسئلہ جو ہے کہ ایک اور بات بھی میں یہاں پہ شیئر کر دینا چاہتا ہوں. جی کیوں ہے؟ اچھا پھر ایک اور بات بھی تھوڑا سا میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یا باوضو ہونا تو کوئی شرط نہیں نا، مطہرون میں وضو تو کہیں بھی لازم نہیں ہے. کیا مومن جسے وضو کی ضرورت ہو، کیا مومن جسے غسل کی ضرورت ہو وہ مطہر ہے کہ نہیں ہے، وہ طاہر ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت غالباً اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یا امام بخاری نے بھی اس روایت کو غالباً، یا سنن اربعہ کی یہ کنفرم روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور آہستہ سے کھسک کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں نے ناپسند کیا کہ آپ کے ساتھ چلوں اس صورت میں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے، میں جلدی سے گیا ہوں اور نہا کے جو ہے وہ آ گیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اب یہ والا جو ہے جی تو یہ مومن جو ہے یعنی کبھی بھی ناپاک جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں ثابت ملتی، اس حدیث سے بھی ملتی ہے مومن کبھی بھی ناپاک جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر اس سے قرآن ہی مراد لیا جائے، ٹھیک ہے قرآن ہی مراد لے لیا جائے کہ ٹھیک ہے لا یمسوہ کی ضمیر کا مرجع پیچھے قرآن کریم ہے، تو مطہرون کا معنی لینا باوضو یہ کہاں سے آ گیا؟ مطہرون کا مطلب تو جو مومن ہیں وہ مومن ہی پاک ہوتے ہیں، اگر تو یہاں آ جاتا کہ مطہرون کا معنی متوضعون آ جاتا بھی باوضو کی ہوئے تو پھر تو سمجھ آ جاتی، لیکن اس پاک کا مطلب جو ہے جو انسان توحید کے ساتھ ہے اور جو انسان جو ہے اس سے جو ہے وہ دور ہے شرک سے تو وہ طاہر ہے. اللہ نے مشرکوں کو نجس کیوں کہا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، کہ وہ جو ہے وہ نجس کیوں ہیں، وہ نجس کیوں ہیں؟ اور ایسے ہی جب ہم باتھ روم سے نکلتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس سے مراد جو ہے کوئی باوضو ہونا کوئی بھی مراد نہیں لیتا ہے کہ اللہ مجھے باوضو ہونے لوگوں میں سے بنا دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان مومنوں میں سے بنا دو جو شرک سے پاک ہیں، یہ مراد ہوتا ہے. اب یہاں سے مطہرون سے مراد باوضو ہونا لینا یہ بھی غلط ہے، اس کا مطلب جو ہے مومن ہے. اگر اس کو قرآن مجید ہی کوئی مراد لے لے تو مطہرون سے باوضو مراد لینا یہ والا مفہوم جو ہے صحیح نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کو کسی بھی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، اور یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، جزاک اللہ احسن الجزا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعتکاف سے ریلیٹڈ تھا اور اس کے اندر خواتین کے اعتکاف کی بات تھی کہ مجھے آج کسی نے بتایا کہ ایک حدیث میں، میں حدیث نہیں کہوں گی، انہوں نے سنا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ صحیح حدیث سے وہی ہے، پھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزارات تھی وہ مسجد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد انتقاف کیا کرتی تھی، مگر پھر حالات کچھ خراب ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے مسجد میں انتقاف کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ نہیں کیا کرتی تھی. تو احادیث جو صحیح ہے وہ یہی ہے زیادہ تر اوتھینٹک کہ انتقاف مسجد کا ہوتا ہے، گھر کا نہیں ہوتا. تو یہ حدیث اگر آپ کی نالج میں ہے تو پلیز بتا دیجیے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ ازواج مطہرات نے پھر انتقاف کرنا ہی چھوڑ دیا. اور نفلی احتکاب سے کیا ملی ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کچھ گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں، تو خواتین کے احتکاب سے پلیز کلیئر کر دیجیے تھوڑا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو ہے وہ اعتکاف فرمایا. ایک منٹ میں اس حدیث کو نکال لوں. ثم اعتکف اعتکف تو برحال یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف فرمایا. باقی ایک بات یہ رکھ لیں کہ دین یا شریعت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی. اگر کسی وجہ سے کسی مسئلے میں کوئی یعنی حالات کی وجہ سے یا اس وقت مساجد ایسی تھی جیسے آج نہیں ہے، یا آج بھی بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں جس میں انتظامات نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہے کہ جیسے جیسے مسلمان بڑھتے گئے ان کی تعداد بھی لوگوں کی نمازیوں کی اس میں جو ہے وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کے بعد بالکل ہی یعنی انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا تھا کہ جیسے کہ اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2026 پہ 2026 نمبر پہ روایت کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیویوں نے اعتکاف کیا اور بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بعد میں چھوڑ دینے والے الفاظ بخاری میں موجود نہیں ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف فرماتی رہیں. یہ روایت جو ہے بخاری میں موجود ہے. تو اس لیے یعنی ایسا ہے کہ کہنا کہ بعد میں ختم ہو گیا تھا، ایسا ختم ہو گیا تھا اللہ علم ایسا ذکر نہیں ہے. اعتکاف مشروع ہے، اور جو روایت بخاری میں موجود ہے اس میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے خواتین نے چھوڑ دیا تھا. اور اگر کسی روایت میں موجود بھی ہو تو اس کا مطلب کچھ حالات وغیرہ ہیں جس سے جو ہے انہوں نے اس کو ترک کر دیا یا اوسا جو ہے وہ کر دیا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے، صرف مسجد میں ہے. نمبر دو، یہ جو اعتکاف ہے یعنی مسجد میں جب ہے تو عورت بھی مسجد میں ہی کر سکتی ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا ہے کہ ان صحابیات نے اعتکاف چھوڑ کے پھر گھر میں کرنا شروع کر دیا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ ہے سنت اعتکاف جو کہ رمضان کے ان دنوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی اعتکاف بیٹھنا چاہے یا یہ کہ کسی نے کوئی نظر مان لی ہو تو یہ اعتکاف بھی جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسجد میں گئے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، اصل میں اعتکاف کا ایک مفہوم ہے بیٹھنا ٹھہرنا کرنا، جو کہ کم از کم جو ہے ایک رات تو ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک دن کا جو ہے اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوفی بنظرک، اپنی نظر کو جو ہے وہ پورا کر لے. تو یہ اتنا اعتکاف تو ہے، لیکن اس سے کم جو ہے جی ایک گھنٹے کا اعتکاف، یہ جی آدھا گھنٹے کا اعتکاف، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت, یعنی یہ کم از کم جو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کم پہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اور ایسا کہنا کہ صحابہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے یہ اس طرح مسجد میں جاتے تھے تو اعتکاف سمجھتے ہوتے تھے, ایسا جو ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے. تو یہ نفلی اعتکاف انسان کبھی بھی کر سکتا ہے, ایک دن کا ہو یا اس سے زیادہ ہو, انسان عبادت کے لیے اس نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اس کو جو ہے وہ اعتکاف کہا جاتا ہے. اور جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رمضان میں اعتکاف کی ہے, اور وہ صرف مسجد میں ہے, اور وہ جہاں بھی اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے, گھر میں کسی طرح کا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے. سنت اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہے, نفل اعتکاف بھی مسجد میں ہے. عورت اگر گھر میں اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کر کے جہاں رک رہی ہے تو اس کو وہ سنت نہ سمجھے, اس کو جو ہے وہ نفل یعنی کوئی دین کا مسئلہ نہ سمجھے, ورنہ وہ بدعت ہو سکتا ہے. ہاں ویسے اگر کوئی کام کاج سے رک کر عبادت کرنے کے لیے فارغ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو نفلی یا سنت کا کوئی اعتکاف سمجھنا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی جنہوں نے ٹی وی پر کچھ مبلغین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, میرے بھائی بات یہ ہے کہ مبلغین کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح روایت ہے, ایک واضح روایت ہے, ایک منٹ صرف. یہ جو ٹی وی میں کچھ مبلغین ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی ٹی وی میں کچھ مبلغین جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نور انا اراہ, نور انا اراہ, وہ اللہ کا نور, اللہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس انسان نے بہت بڑا الزام لگایا, جھوٹ بولا, جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. یہ دونوں روایات امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. امید ہے کہ آپ کے سوال جو ہے اس پہ جو ہے وہ پورا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی 15 رات کو جو ہے وہ یعنی اس کی ہے عبادت کی جاتی ہے, یعنی اس کی کوئی عبادت کی جائے یا اس رات کوئی فیصلے ہوتے ہیں, ایسی فیصلے کی یا عبادت کے بارے میں اس شعبان کی 15 رات کو کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ ذرا مائک لے لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز اس کے بعد نہیں پہنچی ہے. جی آپ کی آواز نہیں پہنچی ہے. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی سسٹر آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
کوئی نہ کوئی
انسان آ ہی جاتا ہے, جیسے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہے تو سر ہم قرآن کی روشنی سے جواب دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری قرآن کی روشنی سر. پھر یہ ہوتا ہے کہ سر جب آپ بول پڑتے ہیں اتنا زیادہ تو ایک بے چینی کی آ جاتی ہے, سر اس کی کیا دقت ہے کہ پتا نہیں وہ غلط کیا بولتی ہے, وہ پتا نہیں کچھ ایسی بات نہ بولتی ہو, پھر وہی دوبارہ ایک ادمائش آ جاتی ہے جتنا سر اب وہ بات سے ختم ہوئی تو پھر ایک اور خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے نظر مان لی جس درگاہ میں یہ سلام کریں گے تو ہم اس کو بھی سمجھانے لگ جاتے ہیں, پھر یہ سوچ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو کسی کو نہیں سمجھائیں گے, مطلب اس کا یہ بچہ ہے یہ کیا ہے سر اس کی کیا ہوتا ہے
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تبلیغ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنے مسائل آئے اتنے چیز آئے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بخاری میں روایت ہے, کہ آپ کو سب سے زیادہ غم کس دن ہوا ہے, سب سے زیادہ پریشانی کس دن ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شاید احد کا دن ہوگا جس میں 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو غم کب ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ وہ جو طائف کا واقعہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آگے سے انہوں نے قبول نہ فرمائی اور طرح طرح کے جو ہے وہ جواب دیے تھے. تو اس میں پریشانی سب کو ہوتی ہے, سب مسائل ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے میں اور بات سمجھانے میں پریشانیوں کا سامنا آیا ہے تو میں اور آپ کس بات کی بولی ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری نہ اس طرح زبان, نہ اس طرح کے دلائل, نہ اس طرح کے اخلاق, نہ اس طرح کا تقوی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کے پہنچانے میں, سمجھانے میں اور صادق المصدوق ہونے کے باوجود, سب سے بڑے با اخلاق ہونے کے باوجود, ان کو بھی آگے سے برا بھلا کہا گیا اور ان کو بھی پریشانیاں آئی ہیں, تو یہ پریشانیاں تو یقیناً آنی ہی آنی ہوتی ہیں. بس انسان حق بات کو پہنچانے میں ڈٹا رہے, انشاءاللہ تعالی انسان کس بات پہنچانے میں ہی اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین.
اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر بہت سارے ڈبے رکھے ہوتے ہیں سب کے چیریٹی کے اور وہ مانگتے بھی رہتے ہیں پیسے مسجدوں میں, تو لیکن ابھی تک کوئی ایسی مسجد نظر نہیں آئی ہے کیونکہ جب جاؤ تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو سنت سے نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ اسٹرانگلی ان چیزوں کے اوپر تبدیلیاں کرتے ہیں,
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ دین کے مطابق چلنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلی طور پہ یا صحابہ کے ساتھ فلی طور پہ میچ کر رہی ہے، خشوع میں، اخلاص میں، ہر طرح سے، خشوع میں بھی، اخلاص میں بھی، پوری طرح کر کے؟ نہیں، ان کا اخلاص، ان کا خشوع، ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہم سے ہزار گنا بہتر تھا، ایسے ہی ہے. اور ہمارا ان کے مقابل میں خشوع ہے، یا ہمارا ان کے مقابل میں اخلاص ہے، یا ہمارا ان کے مطابق ادائیگی ہے، ہم اس طرح نہیں کر پا رہے. لیکن ان کم ہماری ادائیگی میں ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ٹھیک ہے. ان کمی کوتاہیوں کی بنیاد پہ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں؟ کیا ان کمی کوتاہیوں کی بنیاد پہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں؟ نہیں. ان کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں نماز جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. سیم اسی طرح دین کے باقی احکامات ہیں. کیا ہم اسی طرح زکوٰۃ دے پا رہے ہیں جس طرح کے صحابہ کرام دیتے تھے؟ نہیں. اس کمی کوتاہی کی بنیاد پہ کیا ہم زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. کیا ہم اس طرح تلاوت کر پا رہے ہیں جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی اس میں تدبر کرتے تھے؟ نہیں. لیکن کیا اس کی بنیاد نہیں اس طرح کر پا رہے ہیں تو ہم تلاوت چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اس طرح کر کے جہاں صحیح آپ پہلے تو معیار بنا لیں کہ ہمارا جو دین اور مذہب ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن حدیث کتاب و سنت کا نام جو ہے وہ دین ہے. اس میں میری اور آپ کی رائے جو ہے وہ دین نہیں بنتی ہے، یا کسی اور بڑے ولی اللہ کی یا کسی کی کوئی رائے دین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلتے ہوئے اگر کوئی تھوڑی بہت ہی کمی ہو، دیکھیں میں آپ کو ایک ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ انسان جو ہے اس نے یہ کیوں غلطی کر دی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی انسان کسی مسجد میں کوئی خطبہ دیتا ہے یا مسجد والے کچھ کام کرتے ہیں یا کچھ طرح، آپ کے سامنے جو ایک ذہنی معیار رکھا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا ایک ٹاپ لیول پہ صحیح ہونا چاہیے کہ ایک چیز بھی ہمیں چھوٹی سی کوتاہی بھی نظر نہ آئے، یہ ہر دفعہ بعض دفعہ اس معیار پہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہوتا. لیکن اس معیار پہ اگر کوئی بھی کام کرنے میں کوئی نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. اس وقت اگر ہمارے اس اسلام کو باقی ہے اور ہم مسلمان ہیں، یا ہمارے آگے اولاد کو ہم مسلمان کر رہے ہیں اور یہ اسلام چل رہا ہے، تو اس کی جو مین بنیادی چیزیں ہیں ان کو، جن کو جو ہے وہ مین کردار جاتا ہے، وہ ہماری مساجد ہیں، کہ یہی مسجدیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ اسلام زندہ ہے. اور ہماری زندگی کا کوئی ایسا مین راستہ نہیں ہے جو کہ ان مساجد کے بغیر ہو. شادی نکاح ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کوئی معلم ہونا چاہیے، کوئی عالم ہونا چاہیے. کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے اگر کہیں کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ان کا منہج یا ان کا اصل ٹارگٹ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر آپ کو کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ ان کے سامنے احسن طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ان کی جو کمی کوتاہی ہے ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو کر دیں، جو ہے کر سکتے ہیں تو کر دیں، جی آپ لوگوں کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اس کو درست کر لیں. لیکن ہم اگر اپنی طرف سے نیکی لینا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو کوئی ضرورت ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، تو دینے والے کو اس کی اپنی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے. دینے والے کو اس کی اپنی نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی نے رات کو صدقہ کیا، ایک دن پتا چلا کہ وہ صدقہ تو کسی مالدار کو دے کے آ گیا ہے، ایک دن پتا چلا کہ وہ صدقہ جو ہے کسی جو ہے وہ یعنی بری عورت کو دے کے آ گیا ہے، اور ایک دن صدقہ اس طرح کر کے پتہ چلتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کی بات گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تینوں دنوں کا دیا ہوا جو ہے اسے قبول فرما لیا ہے. تینوں دنوں کا دیا ہوا یعنی دینے والا جس نیت سے دے رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے اجر ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے نمبر پہ بنیاد یہ دیکھیں کہ مسجدیں ایسی ہوں یا جگہ ایسی ہو جن کا منہج ایسا ہو کہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب و سنت جو ہے ان کا منہج یا دستور ہو. یہ چیز چونکہ اصل بنیاد ہے عقیدہ, اصل چیز ہے یہاں سے. اگر تو آپ کو کتاب و قرآن اور سنت کے مطابق ایک چیز نظر آتی ہے پھر اگر کوئی کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی فرق نہیں ہے. اگر دینے والے کو اللہ تعالی اس کا جو ہے وہ اجر دے گا. جنہوں نے مجھ سے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے پہلے جو ہے وہ میں ان کے سوال کا جواب دے لوں پھر آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. ان کے ایک سوال کا جو ہے وہ پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں. ان کا جو ایک سوال کا میں مطلب سمجھا ہوں کہ ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو علیہ السلام. تو یہ کلمہ جو علیہ السلام ہے یہ ہم وہ ان کو کیوں کہتے ہیں یا ہم امام مہدی کو کیوں کہتے ہیں یا کیا کہنا چاہیے, جو ان کا مقصد مجھے سمجھ آتا ہے. جی اگر یہی ہے ان کا سوال تو پلیز یا تو بتا دیں یہی سوال ان کا ہے. تو دیکھیں پہلے نمبر پہ اس بات کو میں پوری طرح جو ہے ذرا سمجھا دینا چاہتا ہوں. یہ جو کلمات ہیں علیہ السلام یا رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ, ذرا پہلے میری بات سمجھیں. پہلے یہ جو کلمات ہیں یہ سب کے سب دعائیہ ہیں, یہ سب کے سب دعا ہیں. علیہ السلام ہے, رحمت اللہ علیہ ہے, یا رضی اللہ عنہ ہے, یہ سب دعا ہیں. آپ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام, آپ کسی نیک بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ کسی نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ کسی یعنی نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام. یہ کلمات اصل میں دعائیہ ہیں, ان کا معنی ہے دعا, ٹھیک ہے. کسی صحابی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے علیہ السلام, ٹھیک ہے, کسی صحابی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. کسی نیک آدمی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اللہ آپ, جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اور ہم اس کو مخاطب میں یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ کلمات کے کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کلمات کے کہنے پہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عام اسلوب میں رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے بن گیا ہے. پہلے میرے بات سمجھ لیں, صحابی کے لیے بن گیا ہے, علیہ السلام پہلے انبیاء کے لیے بن گیا ہے, اور کسی بھی عالم یا کسی بھی بزرگ کے بارے میں رحمہ اللہ کہنا جو ہے وہ ایک عام بن گیا ہے. اب اگر کوئی انسان اس نیت سے کسی عالم کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ یہ صحابی کے درجے کو پہنچ گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی عالم کو علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کے درجے کو پہنچ گیا ہے تو یہ حرام ہے, یہ شرک گناہ ہے. اگر کوئی انسان اس نیت سے کہتا ہے کہ یہ انسان انبیاء کے درجے کو پہنچ گیا ہے تو پھر گناہ ہے, پھر گناہ ہے. اگر کوئی انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں, تو جائز ہے ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دے یا علیہ السلام کہہ دے یا کرم اللہ وجہ کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے جائز ہے. لیکن اگر وہ علیہ السلام اس نظریے سے کہہ رہا ہے کہ یہ چونکہ انبیاء کے درجے کو پہنچ گئے ہیں یا یہ چون مشکل کشا کے درجے کو پہنچ گئے ہیں تو اب یہ کہنا حرام ہو جائے گا,
اب یہ کہنا اس کے عقیدے کی وجہ سے حرام ہو رہا ہے، اب اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس لیے جو ہے یہ ناجائز ہوتا ہے، اور اس لیے یعنی مین اصل کلمات جو ہے رحمہ اللہ کا معنی اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، رحمت نازل کرے، علیہ السلام کا معنی اللہ اس پہ سلامتی کرے، رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان پہ سلامتی کرے، اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، تینوں کا معنی قریب قریب بنتا ہے۔ اگر انسان دعا کے طور پہ دینا چاہے تو کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ نظریہ رکھ کے کرے کسی کے بارے میں کہ اب یہ نظریہ ہو گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا معنی یہ کہ نبوت کے درجے کو چلے گئے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی انسان حضرت حسن اور حسین علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ نبوت کے درجے یا اس سے آگے بڑھ گئے تو غلط ہے، لیکن ویسے کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ہے اصل چیز، یہ الفاظ جو ہیں صرف اور صرف دعا کے لیے ہیں۔ مین اصل فرق پڑتا ہے کہ جو انسان جس عقیدے سے کہہ رہا ہے اس عقیدے کی بنیاد پہ اس کا صحیح یا غلط ہونا فیصلہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو اہل تشیع کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام، تو وہ جو ہے اس میں نظریہ بناتے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ ہے کہ صرف اور صرف یہ پانچ تن پاک اور یہ پانچ جسم جو ہیں حضرت محمد حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہی صرف پاک ہیں اور یہی صرف علیہ السلام ہیں اور باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ جو ہے وہ غلط تھے، یہ ناجائز ہو گئے تھے، یہ وہ مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا وہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ تو اصل پیچھے عقیدہ ہے، نہ یہ ہے کہ کلمات ہیں۔ اگر کوئی سلامتی کے لیے اور عقیدہ درست رکھ کے امام مہدی کے بارے میں بھی علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن ذا۔ جی اب جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیے۔ جی کہ پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ جو سنت اعتکاف ہے، جو سنت اعتکاف ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ صرف مسجد میں، ٹھیک ہے، گھر میں نہیں ہے۔ گھر میں یہ میں ایک الگ آپ کو ذرا سمجھیے، ہم اس کو اعتکاف جسے کہتے ہیں وہ صرف مسجد میں، باقی رہا وہ حافظ صاحب کہتے ہیں گھر میں یہ ہے، مسجد میں نہیں ہوتا تو گھر میں ہی ہوتی۔ دیکھیں آپ اس کو اعتکاف نہیں کہہ سکتے، آپ اسے اعتکاف نہ کہیں، ویسے کہیں کہ ہم 10 دن جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں فارغ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ جو ہے چلو گھر میں کوئی کھانا پکا لیا، یہ کر لیا اور واپسی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی، اس انداز سے کرنا چاہتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو اعتکاف، وہ والا اعتکاف نہ درجہ دیں جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چونکہ صرف مسجد میں ہے، وہ صرف مسجد میں۔ اب یہ دیکھو نا، میری بات یا حافظ صاحب کی بات کوئی دین نہیں بن سکتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے، اور پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کی باقی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ فوت ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اعتکاف کرتی تھی، اور یہ مسجد میں ہی کرتی تھی۔ تو یہ جو یعنی ہے نا کہ یہ گھر میں اعتکاف، اصل میں چونکہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا ہے یا اس چیز کو کبھی دیکھا نہیں ہے، تو دل میں ان کو نہیں آتا کہ اس کو کیسے تسلیم کریں۔ پاکستان میں تو مسجدوں میں عورتوں کو انتظام نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے کہاں تو وہیں کیا جائے گا نا۔ میری مسجد میں جہاں پہ میں خود جمعہ پڑھاتا تھا وہ ہر سال جو ہے تقریباً کوئی 15 سے 20 کے قریب, یعنی آج کا لاسٹ 2-3 سالوں سے وہاں پہ کوئی 15-20 کے قریب خواتین جو ہیں وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. ان کا الگ سے انتظام, جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے ان کے لیے وہیں پہ ان کا انتظام ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی مساجد کافی ساری ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ اعتکاف ان میں عورتوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ انتظام اب کہیں پہ انتظام نہیں کیا گیا ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے, مطلب اس کا ایک الگ ایشو ہے کہ وہ انہوں کے یہاں انتظام نہیں ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا ہے, یا مسجد کو بناتے ہوئے یا ان چیزوں کو غور میں نہیں لایا گیا, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. ہاں, اکثر مساجد میں پاکستان میں انتظام عورتوں کے نماز کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے. آپ تو اعتکاف کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نماز کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے. اعتکاف تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو نماز کا انتظام, تو جب انہوں نے نماز کا انتظام نہیں کیا ہوا تو وہ اعتکاف کا کہاں انتظام کریں گے, نماز کا بھی انتظام نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن مسجد میں جانے کی اجازت موجود ہے, اجازت موجود ہے, ہم اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں, یا وہ اجازت کا جو حق ہے اسے چھین نہیں سکتے ہیں, اسے چھین نہیں سکتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کو مسجد میں جانے کا. تو اس لیے یعنی اعتکاف اصل مسجد میں ہے لیکن مسجد میں انتظام نہیں ہے, اور عورت اپنے آپ کو 10 دن کے لیے جو ہے وہ روکنا چاہتی عبادت کے لیے تو روک لے, گھر میں اپنے کہے کہ میں صرف عبادت کروں گی اور قرآن پڑھوں گی, تلاوت کروں گی, نفل پڑھوں گی, ہاں کھانے کا کوئی ضروری سا کام ہے تو وہ بھی کر لوں گی, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے یہ کہنا کہ ہم جو ہے یہ مست ہو گیا ہے کہ وہ یہ سنت اعتکاف گھر والا ہے اور اس کو سارے کے سارے احکام مسجد والے دے دیے جائیں, یہ مشکل ہے. جزاک اللہ احسن الجزا, اور اللہ تعالی ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. آج میں اسی پہ جو ہے اکتفا کرتا ہوں انشاء اللہ تعالی. کل جو ہے یہ ہماری کلاس جو ہے وہ انشاء اللہ تعالی ہم اس کا جو ہے آگے جو ہے چلیں گے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں جو ہے ضرور یاد رکھ لیجیے گا.